بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسان کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اسی منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے. انسانیت اخلاقی برائیوں, گناہوں, ناانصافیوں اور غیر معمولی طبقاتی شگاف کا شکار ہو چکی ہے. آج بڑی طاقتیں انسانوں کے خلاف علم و سائنس کا غلط استعمال کر رہی ہیں, اور فزکس اور دیگر سائنسی ایجادات کا انسانوں پر غلط استعمال ہو رہا ہے. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری پابندیاں طبی وسائل و آلات, ٹیکنالوجی کے حصول اور بین الاقوامی مالی اداروں تک ایران کی دسترسی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں. طالبان نے ایران افغانستان مشترکہ سرحد پر واقع گزرگاہ اسلام قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے. ہندوستان میں کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں معمولی کمی درج کی گئی ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 43,000 سے زائد کیسز درج کیے گئے, اور پاکستانی حکام نے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری پابندیاں طبی وسائل و آلات, ٹیکنالوجی کے حصول اور بین الاقوامی مالی اداروں تک ایران کی دسترسی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں, لہذا ایران کے خلاف پابندیوں کو فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا ہے کہ دواؤں اور طبی آلات پر پابندی ایک جنگی جرم ہے, اور ایران کے خلاف پابندیوں کا فوری طور پر خاتمہ ضروری ہے. مجید تخترونچی نے ایچ آئی وی ایڈز کے موضوع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہا کہ پابندیاں دواؤں, طبی آلات, ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی مالی مراکز کے ساتھ تعاون میں رکاوٹ بن رہی ہیں. انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں کو فوراً اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں بیماریوں کے خلاف تہران کی مہم و جنگ میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ایران نے قابل ذکر ترقی کی ہے, تاہم امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں جو اقوام متحدہ کے اصول و منشور اور بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی ہیں, ایران کی اس پیش رفت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. سفیر ایران نے ایچ آئی وی کو مہار کرنے کے سلسلے میں ایران کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس حوالے سے اپنی قابل توجہ ترقی کے باوجود امریکہ کی ظالمانہ اور یک طرفہ پابندیوں کے باعث مسائل کا سامنا ہے۔ مجید تخت-روانچی نے کہا کہ امریکی پابندیاں ایچ آئی وی کو مہار اور اس کے علاج کے لیے مختص کیے گئے عمومی و خصوصی ذرائع و وسائل تک رسائی میں حائل رہی ہیں، جس سے ملک کے صحت کے نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں تعینات سفیر ایران نے کہا کہ کرونا کے دور میں ظالمانہ پابندیوں کا اثر عوام، بالخصوص عورتوں، بچوں، معذوروں اور سن رسیدہ افراد پر اور زیادہ محسوس کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کسی ملک کے عوام کی صحت و سلامتی کو خطرے میں ڈالنا صرف ایک غیر قانونی عمل ہی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف روا رکھا جانے والا جنگی جرم ہے۔ طالبان نے ایران افغانستان مشترکہ سرحد پر واقع گزرگاہ اسلام قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے ہرات میں ایران کی سرحد کے قریب واقع سرحدی گزرگاہ اسلام قلعہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق سرکاری فوج اور کارکنوں کے فرار کر جانے کے بعد طالبان اسلام قلعہ چیک پوسٹ اور دفاتر میں داخل ہو گئے۔ صوبائی حکام نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان کے قبضے میں آنے والی تیسری سرحدی گزرگاہ ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی افغانستان میں طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے علاقے کے ملکوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں معمولی کمی درج کی گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 43,000 سے زائد کیسز درج کیے گئے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں جمعرات کو 40,23,173 افراد کو کرونا ویکسین دی گئی۔ ملک میں اب تک 36,89,91,222 لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 43,393 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,07,52,950 ہو گئی ہے۔ اس دوران 44,469 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 2,98,88,284 ہو گئی ہے۔ فعال کیسز گھٹ کر 4,58,727 رہ گئے ہیں، جبکہ اسی دوران 911 مریضوں کے فوت ہو جانے سے اموات کی تعداد بڑھ کر 4,05,939 ہو گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے چیئرمین اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک میں چوتھی لہر کے آغاز کے ابتدائی اشارے واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد میں کمی اور وائرس کی مختلف اقسام، بالخصوص ڈیلٹا وائرس پھیلاؤ کو کرونا کی چوتھی لہر کے آغاز کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ملک میں کرونا کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر آنے والی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ماسک پہنیں اور ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کریں تاکہ ملک کو وائرس کی چوتھی لہر سے بچایا جا سکے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے اور کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.6% تک پہنچ گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,700 سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 25 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ احمد جبریل کے انتقال پر ایک تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ احمد جبریل کے انتقال پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سجا اور محنتی شخص نے اپنی ساری عمر مقبوضہ سرزمین اور مظلوم فلسطینی قوم کے لیے جد و جہد میں صرف کر دی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے تعزیتی پیغام میں آیا ہے کہ عظیم مجاہد جناب احمد جبرائیل کے انتقال پر ملال پر میں فلسطینی قوم مغربی ایشیائی علاقے میں مزاحمت کے تمام عناصر، فلسطینی مزاحمت کے عظیم مجاہدین اور ان کے پسماندگان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس شجاع اور محنتی شخص نے اپنی ساری عمر مقبوضہ سرزمین اور مظلوم فلسطینی قوم کے لیے جد و جہد میں صرف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے جزائے خیر اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عوامی محاصرۂ آزادی فلسطین کے بانی احمد جبرائیل 83 سال کی عمر میں شام کے دارالحکومت دمشق میں انتقال کر گئے۔ احمد جبرائیل 1938 میں فلسطین کے شہر یافا کے بازورہ دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فلسطینی اور ماں شام سے تعلق رکھتی تھیں۔ احمد جبرائیل نے بانی انقلاب اسلامی کے بارے میں اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ سید روح اللہ خمینی نے عالم اسلام کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ شام کے وزیراعظم حسن ارنوس نے دمشق تہران پارلیمانی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دمشق میں ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے ڈپٹی چیئرمین عباس گولرو اور ان کے ہمراہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے شامی وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام ایران تعلقات کا فروغ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے۔ شام کے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیراعظم حسین ارنوس نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے ڈپٹی چیئرمین عباس گولرو نے کہا کہ ان کے دورہ دمشق کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایرانی پارلیمنٹ شام جیسے اپنے اسٹریٹجک شریک اور دوست ملک کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے وفد سے ملاقات میں دمشقی سیاسی، فوجی اور اقتصادی حمایت کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا تھا۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اڈے پر راکٹ باری کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عراق کے مختلف مقامات سے امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملوں کے بعد عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر تحسین الخفاجی نے جمعرات کی شام الاخباریہ نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عین الاسد کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ گرین زون اور اربیل میں سیکیورٹی خلا پایا جاتا ہے کہ جس کے انسداد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے تحسین الخفاجی نے کہا کہ ان حملوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سار المہندس سے معروف ایک گروپ نے عین الاسد پر 30 راکٹ فائر کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واضح ہے کہ عراق کے صوبے المبار میں واقع عین الاسد امریکی فوجی چھاؤنی پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا، تاہم امریکی فضائی دفاعی سسٹم حملے کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا اور اس فوجی چھاؤنی سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جاری مفادات کی جنگ کے مزید قرائن آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرکاری ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ خطے میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ فرانس پریس نے ابو ظہبی کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے خفیہ طریقے سے متحدہ عرب امارات پر وار کیا ہے۔ امارات کی حکومت کے سینئر مشیر نے اپنا نام نہ بتائے جانے کی شرط پر فرانس پریس کو بتایا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے کئی خفیہ وار کیے ہیں، لیکن ہم صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے۔ امارات کے حکومتی مشیر نے کہا کہ اس وقت خطے میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے اور دو کیمپ وجود میں آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران ریاض اور ابو ظہبی کے درمیان تیل کی پیداوار، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور کرونا وائرس جیسے معاملات پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یمن کے تعلق سے بھی سعودی عرب نے عدن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ دھڑے کے خلاف حملے کے لیے علی المحسن کی فورسز کو سبز جھنڈی دکھا دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ اور سامعین، یورپی ٹرائیکا کا مطالبہ ہے کہ ایران امریکہ کی خلاف ورزیوں اور یورپ کی وعدہ خلافیوں کے جواب میں جو اقدامات انجام دے رہا ہے انہیں روک دے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سی آر شمسی صاحب سے گفتگو کی ہے، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
شمسی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
شمسی صاحب، یورپی ٹرائیکا کا مطالبہ ہے کہ ایران امریکہ کی خلاف ورزیوں اور یورپ کی وعدہ خلافیوں کے جواب میں جو اقدامات انجام دے رہا ہے انہیں روک دے، جبکہ ان اقدامات کا حق خود ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 25 اور 26 میں ایران کو دیا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران یک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے کی پابندی کرتا رہے، اس کے اس مطالبے کا جواز کیا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی پابندی صرف ایک فریق کے لیے ضروری ہو اور دوسرے فریق آزاد ہوں کہ چاہے تو اس پر عمل کریں اور چاہے تو نہ کریں؟
میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی، اس وقت جو بین الاقوامی سطح پر اور یہ جی جو اتنا طویل عرصے سے ایران اور امریکہ اور یہ یورپ نے جو تنازع کھڑا کیا تھا، اس میں ایک بات حقیقت بن چکی ہے کہ ایران کی جو سفارتکاری ہے اس نے اپنے نقش چھوڑے ہیں اور جن سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح تین یورپی ممالک کا حوالہ دیا ہے اور ایران کی طرف سے جو پابندیوں کی بات کی گئی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب یہ کچھ مہینے پہلے IAEA کی ایک ٹیم آئی تھی تہران میں اور انہوں نے وہ سارا جائزہ دینے کے بعد وہاں معاملات طے کیے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک پرنسپلی انہوں نے ایگری کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ IAEA جب رپورٹ کرتا ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کی روشنی میں ہی ایران پر پابندیوں کی بات اور سارا یہ شور اٹھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی کامیابی اس معاملے کی یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک سفارتی جو سلسلہ ہے جو ایک بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ جاری رہے، انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک کسی ملک کی یا کسی قوم کی برتری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو اپنے مخالفین کو باور کرانے کے لیے مسلسل دلیل سے بات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یورپین ممالک ہوں یا امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے وہ یقیناً سوچنے پر مجبور ہوگی، اگرچہ یہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ بدقسمتی سے امریکہ اور یورپ کی جو ممالک ہیں ان کے ذہنوں میں ایک اسلامو فوبیا یا ایک جو اقتضاد ہے وہ نقش کچھ زیادہ گہرے ہوئے ہیں پروپوگنڈے کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی دنیا اگر امن چاہتی ہے تو انہیں ماضی کے تردد سے، پروپوگنڈے سے اور منفی سوچ سے نکل کر ایران کے موقف کو سننا چاہیے، جہاں کی عوام طویل عرصے سے ایک غیر انسانی پابندیوں کو کا سامنا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں جو ادویات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو عالمی سیاست کے لیے عوام کو چارہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اچھا شمسی صاحب، معاہدے کے تعلق سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ معاہدے سے نکل گیا، امریکہ کے نکلنے کے بعد یورپ نے جو وعدے کیے تھے یورپ نے ان وعدوں پر عمل نہیں کیا، یورپ کی وعدہ خلافیاں جاری رہیں، اور یورپ نے معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا، یورپ معاہدے سے نہیں نکلا اور بار بار یہ کہتا رہا کہ وہ معاہدے میں باقی ہے اور معاہدے کی پابندی کرنا چاہتا ہے، لیکن معاہدے پر اس نے عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ ایران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران اس معاہدے پر عمل کرے، اور ایران نے جو شقوں پر عمل کرنا جو اس نے معطل کر رکھا ہے اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پیش رفت اس نے جاری رکھی ہے، یہ ویانا مذاکرات میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران کے جو جوابی اقدامات ہیں اس کا حق خود معاہدے میں دیا گیا ہے، اور شق نمبر 25 اور 26 میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر معاہدے کا کوئی فریق یا دیگر فریقوں نے کسی شق پر عمل نہیں کیا تو ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ جزوی طور پر یا کلی طور پر وہ معاہدے پر عمل درآمد روک دے۔ تو اگر ایران نے اپنی طرف سے عمل درآمد کو معطل کیا ہے تو یہ تو معاہدے کے مطابق ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کے جو اقدامات ہیں کیا وہ معاہدے کے مطابق ہیں؟
جی بالکل، یہی جو بنیادی سوال آپ نے اٹھائے ہیں اور ان میں اگر غور کیا جائے تو اسی میں جواب بھی بڑا واضح ہوتا ہے کہ جب بین الاقوامی سطح کے معاہدے ہوتے ہیں تو وہاں اس میں ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور جب یہ 1++6 کا معاہدہ ہوا تھا، میں نے اس کو سارا دے فرسٹ سے رپورٹ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، تو اس میں تو اتنی طویل بحث ہوئی ہے جو برسوں پر محیط تھی، اس کے بعد جو اس میں نکات طے آ جاتے ہیں تو پھر وہ فریقین پابند ہوتے ہیں اس معاہدے کی، ایک ایک فل سٹاپ کوما سے بھی وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یک طرفہ طور پر امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ کی طرف سے اس کو کوئی پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا تھا، اس پر رد عمل کا اظہار کیا تھا، لیکن چونکہ آج کی دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایک دباؤ ہے اس کے نتیجے میں یورپ نے وہ کھل کر اصولی موقف اختیار نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب IAEA کے وزٹ کے بعد جو چیزیں ایران کو ایک حق ملا اپنے اس معاہدے کے مطابق تو اس پر یہ رد عمل آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اور جو یہ اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں ان میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عالمی سطح پر جب فورم پر لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک جو خارجہ امور کے ماہرین ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے جو اس معاہدے کے مطابق ایران نے جو کیا ہے، جو اقدام اٹھائے ہیں، یا اس وقت جو ضرورت ہے یورپ کو اور امریکہ کو اس معاہدے کی طرف واپس جانے کے لیے، جو ایک ناپرستی ہے یا ایک اس کو میں کیا کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایران کو، اس تاثر سے یا اس رویے سے نجات کی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔
جی سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سی آر شمسی صاحب، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی مسائل و مشکلات جاری ہیں وہ اس ملک میں امریکہ کی فوجی موجودگی کی یقینی شکست کا نتیجہ ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی نے کہا کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے بہانے افغانستان پر لشکر کشی کی اور 20 برس تک اس ملک میں قابض کے طور پر موجود رہا ہے اور مختلف طرح کی اسٹریٹجی آزمائش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس ملک کو اپنے ہتھیاروں کے تجربات کے میدان میں تبدیل کر دیا، مگر پھر بھی ناکام رہا اور افغانستان میں امریکہ کا کوئی مستقبل نہ بن سکا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جب امریکہ کی شکست واضح ہو گئی تو اس نے اپنی اس شکست کو ایک طرح سے سیاسی ہتھکنڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پھر افغانستان سے فوجی انخلا کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کر دیا اور خود کو نجات دلانے کی کوشش شروع کر دی۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے معاون خصوصی نے افغانستان میں خانہ جنگی کی روک تھام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ افغان گروہوں میں آپس میں مذاکرات کے عمل کا جاری رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران 4 سال قبل افغان گروہوں میں مصالحت کار کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں قدم بھی اٹھایا، مگر اس ملک میں امریکی اثر رسوخ کی بنا پر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سید رسول موسوی نے کہا کہ اگر اس وقت ایران کو افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنے دیا جاتا تو بہت سے واقعات جو پیش آئے وہ رونما ہی نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے افغانستان کے ساتھ اسٹریٹیجک اور سیکورٹی معاہدے کے باوجود اس ملک کے حکومت مخالف مسلح گروہ طالبان کے ساتھ قطر میں مذاکرات کی اور اپنا ایک طرفہ عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ افغانستان کو اس مرحلے میں پہنچا دیا کہ آج وہاں کے حالات عالمی برادری کے لیے باعث تشویش بنے ہوئے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس رسول موسوی نے کہا کہ افغانستان میں خود افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات و گفتگو اور مفاہمت کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ کوئی بیرونی فریق اس ملک کے کسی ایک گروہ کے ساتھ ایک طرفہ طور پر مذاکرات کرے افغانستان کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دے۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا تھا کہ تہران افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جمعرات کو تہران میں منعقدہ بین الاقوامی اجلاس کے اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے مذاکرات میں افغانستان میں قیام امن اور عوام کے چین و سکون کو ترجیح دینے پر دونوں فریقوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے ہمت و بہادری سے کام لینا جنگ میں شجاعت سے کام لینے سے زیادہ اہم ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ امن کے لیے اشار و درگزر سے کام لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطالبات منوانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسرے فریق کے مطالبات پر بھی توجہ دینا چاہیے، بالخصوص ایسے مذاکرات میں جس میں کوئی فریق غیر نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی اور افغان قوم کے لیے امن و سکون کے خواہاں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، افغانستان میں جلد سے جلد جنگ کو ختم کیجیے اور عوام کو ترقی کا موقع فراہم کیجیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے مذاکرات کے سلسلے کو آسان بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بین الاقوامی مذاکرات کا پہلا دور بدھ کو تہران میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے خطاب سے شروع ہوا تھا۔ اس اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے اعلی سطحی وفود نے شرکت کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، لیکن پہلے لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 18 تیر، 28 ذی قعدہ اور 9 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. ذی قعدہ سن 360 ہجری قمری کو مسلمان عالم ابوالقاسم طبرانی کا اصفہان میں انتقال ہوا. ان کا شمار 4 صدی ہجری کے دانشوروں اور محدثین میں ہوتا ہے. انہوں نے علوم دین حاصل کرنے اور حدیث جمع کرنے کے لیے اسلامی سرزمینوں کا سفر کیا اور 33 سال تحقیق و مطالعے کے بعد تدریس شروع کی. انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے. طبرانی نے علم حدیث میں 3 موجم لکھیں، جن کے نام موجم کبیر، موجم وسط اور موجم صغیر ہیں. نو جولائی سن 1908 عیسوی کو شولا بیان خطیب اور عالم دین علامہ رشید ترابی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کے علاوہ عربی زبان اور اسلامی تعلیم بھی حاصل کی اور فلسفے میں ایم اے کیا. علامہ رشید ترابی نے 8 برس کی عمر سے ممبر پر بیٹھنا شروع کیا اور 16 برس کی عمر میں ایک مقرر کی حیثیت سے تقاریر شروع کیں. تقریر کے نئے طریقے کی وجہ سے انہیں جدید خطابت کا موجد کہا گیا ہے. علامہ رشید ترابی عملی سیاست سے بھی وابستہ رہے اور انہوں نے تحریک پاکستان کے رہنما نواب بہادر یار جنگ کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی. بانی پاکستان محمد علی جناح کی ہدایت پر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کی تشکیل کے سلسلے میں ہندوستان بھر کا دورہ کیا. سن 1949 میں علامہ رشید ترابی پاکستان چلے گئے اور عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو ذکر حسین کے لیے وقف کر دیا. علامہ رشید ترابی ہر سال ریڈیو پاکستان اور ٹی وی پر مجلس شام غریباں بھی پڑھتے تھے. ان کی مجالس شام غریباں کا یہ سلسلہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا. وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے اور ان کا ایک مجموعہ کلام شاخ مرجاں کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ان کی کئی اور کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. علامہ رشید ترابی نے 18 دسمبر سن 1973 کو کراچی میں وفات پائی. انہیں کراچی میں واقع حسینیہ سجادیہ میں دفن کیا گیا. نو جولائی سن 1948 عیسوی کو جنگ بندی کے ایک مہینے کے بعد عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ مئی سن 1948 میں قدس کی غاصب حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپیل پر جون میں یہ جنگ بند ہو گئی۔ صہیونیوں نے جنگ بندی کے بعد تقریباً ایک مہینے کے دوران اپنے حامی مغربی ملکوں خصوصاً امریکہ سے بے انتہا ہتھیار حاصل کر لیے اور آج کے دن پھر جنگ شروع کی، جس میں ان کو کامیابی ملی۔ صہیونی مسلح گروہوں نے سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی اپیل کو اس وقت قبول کیا جب انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ جنگ بندی کے معاہدے پر جنوری سن 1949 میں دستخط ہوئے اور تب تک فلسطین کی 78% سرزمین پر صہیونیوں کا قبضہ اور 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ تیر سن 1359 ہجری شمسی کو نوجے کے نام سے موسوم ایک فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ سازش سابق شاہی حکومت کے بچے کھچے عناصر نے امریکہ، اسرائیل اور عراق کی باسی حکومت کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے رچی تھی۔ نوجے کی بغاوت کا صحرائے تبس میں امریکہ کی فوجی کارروائی کی شکست کے 2 مہینے کے بعد انکشاف کیا گیا۔ سازشی عناصر نے یہ طے کیا تھا کہ ہمدان کے نزدیک واقع نوجے ایئر بیس سے ایران کے اہم مراکز پر بمباری کریں گے، جن میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ، اہم فوجی اڈے، ریڈیو ٹی وی کی عمارتیں اور ملک کے دیگر اہم اور حساس ادارے شامل تھے۔ لیکن اس سازش کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کی فورسز نے اس سازش میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے اس کو ناکام بنا دیا۔ تیر سن 1381 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین آیت اللہ سید کاظم اخوان مرعشی نے 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ نجف اشرف کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید کاظم اخوان مرعشی نے آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ اخوان مرعشی بعد میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور فقہا کے دروس میں شرکت کی۔ سن 1350 ہجری شمسی میں وہ ایران واپس آئے اور مشہد مقدس میں درس و تدریس اور تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ شاہی حکومت کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کے دوران آیت اللہ اخوان مرعشی نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا گھر انقلابی قوتوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہتا تھا۔ ایران پر عراق کی طرف سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران بھی آیت اللہ اخوان مرعشی نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین خیر و عافیت سے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو، زندگی کے اندر اخلاق پیدا ہو، زندگی جو ہے وہ نشاط و کامرانی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب، کسی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے اور کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر، اس سے کسی قسم کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہیں وہ گھر گلستاں ہو، وہ گھر محبتوں کا آشیانہ ہو، اور وہاں رہنے والے تمام افراد محبت و پیار کے ساتھ زندگی کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اس میں گھر کے ہر فرد کا اپنا اپنا کردار ہے، جہاں بیوی شوہر بچے سب مل کر اس گلستان کو سجاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محبتوں کو بکھیرتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ ہم خوشحال کریں اور سامعین کے لیے بہترین سے بہترین کلمات استعمال کریں، اور یہ خانوادہ یعنی بزم دوستاں کا یہ خانوادہ پھولے پھلے اور ترقی و کامرانی کی منزلیں طے کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کرونا کے ایام میں ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں اور اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، یعنی اس وبا کو کرونا کی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ یہ سب کچھ اسی صورت ہوگا کہ جب ہم سب مل کر اس کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حسین تقوی کی اس مختصر سی گفتگو کو تحمل فرمایا۔ جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی۔ یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہان زیب صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں۔ ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، افکار و نظریات، دریچے، آج کا ایران، آس پاس پروگرام اچھے لگتے ہیں۔ اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سنے، بہت اچھے لگے۔ بانی انقلاب اسلامی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پروگرام میں روشنی ڈالی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے بھی نہایت معلوماتی خصوصی پروگرام پیش کیا گیا۔
جی جناب جہاں زیب صاحب، ملتان پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ نے اپنے خط کا آغاز جو کیا وہ کیا کہ میں نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں۔ تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ جب یہ خط لکھ رہے ہیں تو آپ شاید گاؤں میں نہیں ہیں اور ملتان شہر میں ہیں، اور وہاں سے آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے، اور پہلے بھی آپ ہمیں محبت نامہ ارسال کر چکے ہیں، آپ کے خط ہمیں ملتے رہے ہیں، اور آپ نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ریڈیو تہران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور چند مہینے میں ایک مرتبہ آپ کا خط ہمیں ضرور موصول ہوتا ہے۔ بہرحال شہروں میں رہنے والے افراد ریڈیو کی آواز کے حوالے سے تھوڑے سے تشویش میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے کبھی آواز صحیح ہو کبھی بہت خراب ہوتی ہے، لیکن کھلی فضاؤں میں رہنے والے اور میدانی علاقوں میں رہنے والے افراد جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات نہایت صاف سنتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا، پچھلے کچھ دن پہلے جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے اپنے گاؤں میں کھیتوں میں ریڈیو سیٹ رکھ کے ہمیں ریسیپشن رپورٹ ارسال کی۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ریڈیو سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور کھیتوں کی جو ہریالی تھی وہ ہوا کے جھونکوں سے جو ہے وہ ہل رہی تھیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات ان کھیتوں میں گونج رہی تھی۔ بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی اگر گاؤں میں ہوں اور آواز کی کیفیت جو ہے وہ مناسب ہو تو حتمی طور پر ہمیں بھی وہاں کی کچھ تصاویر ارسال کیجیے گا۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبریں، تبصرے، پروگرام افکار و نظریات، پروگرام دریچے، آج کا ایران، آس پاس کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو پسند کیا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ یقینی طور پر ایسے ایام میں، خصوصی ایام میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ بھی نہایت محنت کے ساتھ مختلف ترانوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تمام کے تمام جو ہیں وہ یقینی طور پر دلوں کو گرماتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ ترانے اور یہ انقلابی میوزک جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی کی شخصیت کے حوالے سے پروگراموں میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور سامعین کی طرف سے جو ہمیں تبصرے مل رہے ہیں ان میں ان پروگراموں کو پسند کیا جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طرح فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم نے پروگرام نشر کیے خصوصی، اور پروگرام صبح امید نے بھی جو ہے ہمارے معزز و محترم جناب محمد کمیل نورانی صاحب کی مختصر سی گفتگو بھی پروگرام صبح امید میں شامل کی گئی، جن کو سامعین نے پسند کیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے یاسین احمد صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے معیاری اور معلوماتی ہیں، اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو کا زمانہ گزر گیا، اب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں اصل میں یہی زمانہ ہے کہ ہمیں ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ریڈیو کے ذریعے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کریں، کیونکہ ٹی وی بہرحال مفید ہے لیکن بے حیائی نے اس مفید ذریعے کی افادیت کھو دی ہے۔ ریڈیو کے سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب یاسین احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے احمد آباد ہندوستان سے ہمیں یہ خط ارسال کیا، لیکن آپ نے اپنے گاؤں کا نام تحریر نہیں کیا جہاں پر آپ رہتے ہیں، اس سے پہلے والے خط میں آپ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کیا، اور ریڈیو تہران کی جو روایتی نشریات ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ریڈیو کی افادیت اور ریڈیو کی جو معلومات فراہم کرنے کی ایک خود شناخت ہے اس کا ذکر کیا، اور خاص طور پر رائج جو ذرائع ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال ہر چیز کی اپنی افادیت ہے اور اپنی خصوصیت، وہ ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا کے مختلف سائٹس ہوں یا وسائل ہوں، یہ ہم ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو یوز کرتے ہیں۔ آج کل ٹی وی جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ مغرب میں، خاص طور پر ایسے ملکوں میں کہ جہاں پر ٹی وی پر کنٹرول نہیں ہے، یقینی طور پر بے حیائی کا راج ہے، اور بہت سے ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں کہ جو انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس میں جو ہے وہ بے حیائی اور اوریانی کا پہلو جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر کچھ ایڈورٹائز بھی اس قسم کے نشر کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں کہ جو واقعاً شرمندگی کا باعث ہیں، اور انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں جب وہ اس قسم کے مناظر کو دیکھتا ہے۔ بہرحال یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ معاشروں کے اندر بے حیائی کے سد باب کے لیے اس قسم کے جو پروگرام ہیں، ایڈورٹائز ہیں، ان کو روکے، خاص طور پر وہ ممالک کے جو مسلمان ہیں اور جہاں کی آبادی جو ہے وہ بیشتر مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے عوام کا لحاظ رکھیں اور معاشرے کو درست سمت کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے غلام حسین صاحب نے سندھ پاکستان کے شہر بدین سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے میں تمام لسنرز کلبز اور لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، بزم دوستہ میں میرے اس پیغام کو شامل کیا جائے۔
جی جناب غلام حسین صاحب، بدین سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا، مختصر ضرور ہے لیکن ہر ہر لفظ سے آپ کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران سے آپ کی محبت اور پیار جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ مختصر پیغام ارسال کر چکے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں، ہم آپ کے تفصیلی خط کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے جس طریقے سے آپ کے مختصر پیغام کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تمام لسنرز کلبس اور لسنرز کو آپ نے سلام پیش کیا ہے بزم دوستاں کے ذریعے، ہم آپ کے اس پیغام کو جو ہے وہ تمام اپنے سامعین کے لیے عرض کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سلامتی ان کی طرف سے بھی آپ کے لیے ہوگی۔ ریڈیو ایک ایسا مفید ذریعہ ہے، خاص طور پر ریڈیو تہران کے جو اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ امن و محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، اتحاد بین المسلمین کی جو ہے وہ دعوت دی جائے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ صبر و تحمل کے جذبے کو ابھارا جائے۔ یقینی طور پر ہر معاشرہ جو ہے ان اکائیوں کے ذریعے ہی کامیابی کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا، لیکن اگر ہم نے اس میں افراط و تفریط کی تو یقینی طور پر ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ آئندہ جو آپ کا خط ہوگا وہ تفصیلی ہوگا اور پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے ہمیں دیں گے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دے رہی ہے، کبھی کبھی کچھ خراب ہو جاتی ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران سے کرگل لداخ کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے۔ ریڈیو تہران نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پر نہایت ہی شاندار خصوصی پروگرام نشر کیے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا جس میں علماء کرام اور دانشوروں نے بانی انقلاب اسلامی کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہماری توجہ کا باعث ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریڈیو سے نشر ہونے والے تمام پروگراموں کو سنیں، لیکن کبھی کبھی مصروفیات کے بنا پر ریڈیو کے پروگرام مس ہو جاتے ہیں۔
جی جناب، انتظار علی صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے ہمیں یاد کیا، نہایت خوبصورت خط آپ نے ہمیں لکھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کا ہمیں خط موصول ہوا تھا لیکن اس خط اور اس خط میں کافی فاصلہ ہوا ہے، کوشش کریں ذرا جلدی جلدی خط لکھا کریں تاکہ ریڈیو تہران سے آپ کے خطوں کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں اور کرگل لداخ کے حوالے سے ہمیشہ آپ ہمیں مختصر رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس سال بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے کچھ تحریر کیا ہے، جی ہاں آپ کو ہمارا ریڈیو کا خصوصی پروگرام پسند آیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کرگل میں جو پروگرام آپ نے منعقد کیا اس پر بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور آپ ہمیں آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ کرگل کے تمام دوستوں کو ہمارا بہت بہت سلام عرض کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آئندہ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ تبصرہ تحریر فرمائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائی پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ قدس، قائد انقلاب اسلامی نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سیکرٹری جنرل کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ روزنامہ العرب، فرانس ساحل سے انخلا کی تیاری میں خالی جگہ بھرنے والا کوئی نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ، طالبان کی کامیابیوں کے درمیان بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا جواز پیش کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ہمشہری، افغان وفد سے ظریف کی اپیل، تہران میں بین الاقوامی مذاکرات کا بیان جاری۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کو تہران میں منعقدہ بین الاقوامی اجلاس کے اختتامی نشست میں تقریر کرتے ہوئے مذاکرات میں افغانستان میں قیام امن اور عوام کے لیے سلامتی و امن کو ترجیح دینے پر دونوں فریقوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے بہادری جنگ میں شجاعت سے زیادہ اہم ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ امن کے لیے ایثار و قربانی سے کام لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطالبات منوانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرے فریق کے مطالبات پر بھی توجہ دینا چاہیے، خاص طور پر ایسے مذاکرات میں جن میں کوئی بھی فریق غیر نہ ہو بلکہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی اور افغان قوم کے لیے امن و سکون کے خواہاں ہوں۔ روزنامہ القدس، بنٹ اور ملک عبداللہ کی عمان میں خفیہ ملاقات کا دعویٰ۔ اخبار لکھتا ہے، اسرائیل کی ویب سائٹ والا نے جمعرات کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نفتالی بنٹ نے اردن کے فرمان روا ملک عبداللہ سے خفیہ ملاقات کی ہے، جو کئی برسوں سے فریقین کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران پہلی ملاقات ہے۔ اس اسرائیلی ویب سائٹ نے ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ بنٹ نے گزشتہ ہفتے خفیہ طور پر اردن کا دورہ کیا اور عمان کے ایک محل میں ملک عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات بڑے اچھے ماحول میں ہوئی اور دونوں فریقوں نے نئے معاشی تعاون اور مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، وزیر اعظم عمران خان نے پھر سے لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا۔ نوائے وقت، تہران مذاکرات، جنگ حل نہیں ہے، افغان طالبان اور افغان حکومت میں اتفاق۔ ہندوستان ٹائمز، وزیر اعظم مودی آج آکسیجن کی دستیابی پر اعلیٰ سطحی اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، او آئی سی کی مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش، پاکستان کا خیر مقدم۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل او آئی سی نے بھارتی سفیر سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں وفد بھیجنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت مذاکرات پر راضی ہوں تو او آئی سی مدد کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، مسلمان تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد مانتے ہیں، ڈاکٹر بصیر احمد خان۔ آل انڈیا مسلم مجلس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر بصیر احمد خان نے راشٹریہ سیوم سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے ماں لنچنگ کے خلاف دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان کی حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب سنگھ پریوار سے وابستہ تنظیمیں جیسے بجرنگ دل اور ہندو یوا واہنی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہریلے بیانات دے کر ان کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکانا بند کر دیں گے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ گودی میڈیا کے ذریعے ان بیانات کی تشہیر کر کے ماب لنچنگ کے لیے ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ افغانستان کے بارے میں تیسرے ملکوں سے مذاکرات تعمیری، امریکی وزارت خارجہ۔ تسنیم نیوز ایجنسی، عراق اور شام میں ہم پر حملہ، سنجیدہ خطرہ ہے، پینٹاگون۔ اور سانا نیوز ایجنسی، آستانے کے حلیف ملکوں نے شام کے اقتدار اعلیٰ عرضی سالمیت کی پابندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین آپ سبھی کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دیجئے۔ گزشتہ پروگرام میں ہمارے دوست رامین، محمد اور سعید کس کام میں مشغول تھے؟ جی ہاں، محمد اور رامین سپر مارکیٹ گئے تھے خریداری کے لیے۔ یہ سپر مارکیٹ یا جنرل اسٹور ان کے ہاسٹل کے قریب واقع ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے سپر مارکیٹ کے انچارج کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ یہ دونوں دوست سپر مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے غور سے سنیے گا، لیکن سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جنرل اسٹور یا سپر مارکیٹ میں ہونے والی گفتگو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔
بفرمائید۔
سامعین فارسی میں بولا جانے والا یہ ایک ایسا احترامی کلمہ ہے جو بکثرت بولا جاتا ہے، اور مختلف موقعوں پر مثلا تشریف لائیے، انجام دیں، آئیے، شروع کیجیے وغیرہ کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔
شما می خواہید،
آپ کو چاہیے۔
پاکت،
پیکٹ۔
ماست،
دہی۔
کھرے،
مکھن۔
نوشابے،
مشروب۔
ما می خواہیم،
ہمیں چاہیے۔
ما لازم داریم،
ہمیں ضرورت ہے۔
کنسرو،
ٹن پیک۔
ماہی،
مچھلی۔
کنسرو ماہی،
مچھلی کا ٹن پیک۔
نان،
روٹی۔
ما داریم،
ہمارے پاس ہے۔
شیشے،
شیشے بوتل کے لیے یہاں لفظ بولا گیا ہے۔
آب لیمو،
لیمو کا رس۔
شیر،
دودھ۔
راستی،
واقعاً۔
او می خواہد،
اسے چاہیے۔
برنج،
چاول۔
روغن،
گھی یا پکانے کا آئل۔
کمی،
کچھ۔
ما نداریم،
ہمارے پاس نہیں ہے۔
لطفاً،
برائے مہربانی۔
ما ہستیم،
ہم ہیں۔
ما نیستیم،
ہم نہیں ہیں۔
کدام،
کون سا۔
ساختمان،
عمارت۔
احتمالاً،
شاید۔
ہم کلاسی،
ہم جماعت۔ سامعین آپ نے اس سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا، تو اب آئیے سپر مارکیٹ میں ہونے والی گفتگو کو سنتے ہیں۔
بفرمایید، چه می خواهید؟
فرمائیے آپ کو کیا چاہیے؟
ما یک ظرف ماست، دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم۔
ہمیں دہی کا ایک پیک، دو مکھن کے پیکٹ اور ایک کولڈ ڈرنک چاہیے۔
سه عدد صابون، یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم۔
ہمیں 3 عدد صابن، 1 شیمپو اور مچھلی کے 2 ٹن پیک بھی چاہیے۔
دیگر چه؟ نان ہم آنجا است، نان می خواهید؟
آپ کو اور کیا چاہیے؟ روٹی بھی موجود ہے، روٹی بھی چاہیے آپ کو؟
خیر، ممنون، 1 شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر ہم بدهید۔
نہیں شکریہ، ہمیں لیمو کی 1 بوتل اور دودھ کی 2 بوتلیں بھی آپ دے دیں۔ سامعین یہاں بتاتے چلیں کہ شیشے اور بوتری دونوں بوتل کے لیے یہاں استعمال ہوئے ہیں۔
راستی، سعید ہم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر می خواهد۔ رامین، ما برنج و روغن داریم؟
ہاں مجھے یاد آیا، سعید کو بھی کچھ انڈے اور پنیر کا 1 پیکٹ چاہیے تھا۔ رامین، ہمارے پاس چاول اور گھی موجود ہے؟
بلے، کمی برنج داریم اما روغن نداریم۔
ہاں تھوڑی مقدار میں چاول موجود ہیں لیکن گھی بالکل نہیں ہے۔
پس آقا لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن ہم به ما بدهید۔
جناب مہربانی کر کے ہمیں انڈے، پنیر اور گھی بھی دے دیں۔ سامعین آپ نے گفتگو غور سے سنی، اس میں آپ نے کئی نئے الفاظ بھی سماعت کیے۔ ایک بار پھر آئیے اس گفتگو کو سنتے ہیں، البتہ بغیر ترجمے کے۔
بفرمایید، چه میخواهید؟
ما 1 ظرف ماست، 2 بسته کره و 1 نوشابه میخواهیم۔
3 عدد صابون، 1 شامپو و 2 کنسرو ماهی هم لازم داریم۔
دیگر چه؟ نان هم آنجاست، نان میخواهی؟
خیر، ممنون، 1 شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر هم بدهید۔
راستی، سعید هم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر میخواهد. رامین، ما برنج و روغن داریم؟
بله، کمی برنج داریم، اما روغن نداریم.
پس آقا، لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید.
سامین، دکاندار خریدی گئی اشیاء کو ایک بڑے پیکٹ میں ڈالتا ہے اور پھر کیلکولیٹر سے ان کا حساب کتاب کرتے ہوئے رامین سے پوچھتا ہے،
شما دانشجو هستید؟
آپ لوگ طالب علم ہیں؟
بلے، ما دانشجو هستیم۔
جی ہاں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔
شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟
آپ کون سی بلڈنگ میں رہتے ہیں؟ 3 نمبر میں؟
خیر، ما در ساختمان 2 هستیم۔
نہیں، ہم لوگ بلڈنگ نمبر 2 میں رہتے ہیں۔
پس احتمالاً ہم کلاسی هستید۔
پس شاید آپ لوگ ہم جماعت ہیں۔
خیر، ما با هم دوست هستیم۔
نہیں، ہم آپس میں دوست ہیں۔ سامعین ایک بار پھر دکاندار اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے سنتے ہیں، البتہ اس بار ہم ترجمہ کرنے سے گریز کریں گے۔
شما دانشجو هستی؟
بله، ما دانشجو هستیم۔
شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟
خیر، ما در ساختمان 2 هستیم۔
پس احتمالاً همکلاسی هستید؟
خیر، ما با هم دوست هستیم۔
سامین، رامین اور محمد خریداری کرنے کے بعد دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خریدا ہوا سامان اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سامان تھوڑا سا وزنی ہے لیکن ہاسٹل بھی بظاہر زیادہ دور نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مشترکہ زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز اور اس میں میاں بیوی کی باہمی ہم آہنگی اور ہم فکری کی اہمیت کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مشترکہ زندگی ایک مرکب ہے جس کے دو اجزاء میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ جس قدر ان دو اجزاء یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی، تفاہم اور ہم فکری زیادہ ہوگی، اس کے نتائج اور ثمرات اس قدر لذت بخش اور مفید تر ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے معیار اور مزاج کے مطابق باہمی رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہیے۔ جو بات سماجی اور نفسیاتی ماہرین کے لیے اہمیت کی حامل ہے، وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے عورت اور مرد کے معیارات اور ان کے ہم فکر ہونے کے اصول و ضوابط ہیں۔ یہ معیارات، اصول یا ضوابط دینی، ایمانی، ثقافتی، نظریاتی اور اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، عمر اور ظاہری شخصیت پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں گھرانے کے اندر غم و غصے اور گھریلو تشدد کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں طلاق اور جدائی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، جس کی ایک بڑی وجہ گھریلو تشدد اور باہمی ناچاکی ہوتی ہے۔ محترمہ مینا رجسٹریشن آفس سے واپس آتے ہوئے سخت پریشانی اور غور و فکر میں غرق ہے۔ انہوں نے بالآخر اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کو قانونی طور پر رجسٹر کروا دیا ہے۔ مینا کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ مینا کی پریشانی کی حالت اور ناخن چباتے ہوئے احساسات کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، بیٹی اس قدر پریشان اور خاموش کیوں ہو؟ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے۔ برسوں کی مار پیٹ اور حمید کے غیر اخلاقی رویے کی بدولت تمہیں اس سے طلاق لینے میں آج باقاعدہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ باپ کی طرف سے یہ جملہ ایک حوالے سے صحیح اور ایک زاویے سے غلط تھا۔ محترمہ مینا ایک طرف تو حمید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن وہ اس وقت طلاق کے سماجی اور ذہنی دباؤ کا شکار تھیں اور اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت غصے میں مبتلا ہے یا غم کا شکار ہے یا کسی انجانے اضطراب نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سمجھنا، آج معاشروں میں نئے سماجی رویے جنم لے چکے ہیں۔ ماضی میں عورتیں مار پیٹ، تشدد، سرد مہری ہر چیز برداشت کر لیتی تھیں، لیکن طلاق لینے پر آمادہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اقتصادی حوالے سے خود مختار نہیں ہوتی تھیں اور انہیں زندگی کے امور چلانے کے لیے مالی مدد کی ضرورت رہتی تھی۔ اسی طرح معاشرے میں طلاق کو ایک لعنت سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے خواتین حتی المقدور طلاق یافتہ کہلوانے سے پرہیز کرتی تھیں۔ معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آج کی عورت اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہے اور طلاق کے معاشرتی دباؤ کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ جلد طلاق لینے پہ تیار ہو جاتی ہے اور یوں طلاق کی نوبت جلد آ جاتی ہے۔ موجودہ دور میں صرف اولاد وہ واحد تعلق ہے جو عورت کی طلاق میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ خواتین میں خاندگی کی شرح بڑھنے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے، نیز ملازمت اختیار کرنے کے بعد اقتصادی مشکل بھی خاص اہمیت نہیں رکھتی، لہذا عورتیں معمولی جھگڑے یا ذرا سی عدم ہم آہنگی اور شوہر کی سرد مہری کے نتیجے میں طلاق پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ البتہ عورتیں کیوں طلاق لیتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ معروف ایرانی خاندانی مشاور اور ماہر نفسیات مہدی آریہ فر کا کہنا ہے کہ طلاق کی اہم ترین وجہ مرد کی طرف سے عورت پر جبر و تشدد کرنا ہے۔ جب کوئی مرد مار پیٹ کی تکرار کرتا ہے تو عورت کے اندر حقارت اور توہین کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد جب عورت پر تشدد کرتا ہے تو عورت کے اندر اس مرد سے نفرت پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ نفرت خطرناک حدود کو چھونے لگتی ہے۔ عورت اس عمل کو اپنے لیے ننگ و آر اور سخت توہین کا باعث سمجھتی ہے، لہذا وہ کوئی بھی قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ماضی میں عورت اقتصادی اور سماجی حوالے سے مجبور ہوتی تھیں، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ وہ مرد کی طرف سے جسمانی تشدد، حتی بعض صورتوں میں ذہنی اور روحانی تشدد اور دباؤ کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی، اور طلاق جیسے انتہائی اقدام پر تیار ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں طلاق کی ایک اور وجہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو درک نہ کرنا ہے۔ ایک بہترین ازدواجی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی شخصیت، عادات اور خوبیوں اور خامیوں کا بہترین ادراک رکھتے ہوں۔ اگر باہمی ہم آہنگی اور شخصی رویوں کی پہچان ہوگی تو تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ جب تلخیاں اور غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی تو رویوں میں سرد مہری یا لا تعلقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، بالخصوص جب مرد کی طرف سے عورت کی عزت نفس کو بار بار پامال کیا جائے تو عورت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق اور جدائی پر منتج ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات جس کا مرد اور عورت دونوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ طلاق اور جدائی انسان کو ایک نامعلوم دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر چیز میں تضادات کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی ایک زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوستوں کے باہمی رابطے، گھریلو زندگی، دفتری امور اور خاندانی تعلقات بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طلاق اس وقت ایک بہت بڑا عالمی سماجی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں غم و غصہ، پریشانی، ڈپریشن، ناامیدی، بلڈ پریشر، شوگر، معدے اور اعصاب وغیرہ کی متعدد بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ تمام اس اسٹریس کا نتیجہ ہے جو طلاق یا خاندانی ناچاکیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ازدواج یا نکاح ایک معاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاہدے کو قابل منسوخ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عورت اور مرد کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو ناقابل منسوخ قرار دیا جائے تو ایک ایسی حالت میں جب مرد اور عورت کا باہمی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ معاہدہ ناقابل عمل ہو جائے گا۔ اسلام نے بھی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کا راستہ کھلا رکھا تاکہ مرد اور عورت کی مشترکہ زندگی اگر ایسے مرحلے پر پہنچ جائے جہاں باہمی رضامندی سے ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو مزید معاشرتی اور سماجی اور روحانی مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے طلاق کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اسلام زبردستی کی ازدواجی اور مشترکہ زندگی کا قائل نہیں ہے۔ مرد کو عورت کا حامی و محبت کرنے والا ہونا چاہیے، بیوی گھر میں ایک محبوب کی طرح زندگی گزارے، یعنی گھر اور گھرانے کی اساس و بنیاد مہر و محبت ہونا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان عشق و محبت کا فقدان ہوگا تو گھر کا ماحول کشیدہ اور مہر و محبت سے خالی ہوگا۔ طلاق کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب جدائی اور علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو اور گھریلو زندگی کے سنورنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورہ روم کی ایک آیت میں ازدواج کو خداوند عالم کی نمایاں آیات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نکاح اور ازدواجی زندگی کے معاہدے کو ایک مضبوط اور پائیدار معاہدے سے تعبیر کرتا ہے اور اسی بنیاد پر مسلمانوں پر تاکید کرتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے اسباب مہیا کرو، جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کو اسلامی تعلیمات میں ایک ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اسے ایک بڑا گناہ تک کہا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل نے مجھے عورت کے بارے میں اس قدر تلقین کی ہے کہ میں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ جب تک عورت واضح فحاشی اور گناہ کی مرتکب نہ ہو اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک اس گھر سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں جس میں ازدواج کا عمل انجام پاتا ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک اس سے زیادہ منفور ترین جگہ نہیں ہے جہاں پر طلاق کا عمل انجام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شادی کرو لیکن طلاق مت دو، کیونکہ طلاق سے عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے عظیم حکیم اور دانشور ابن سینا کے گھر اور گھرانے کے بارے میں لکھے گئے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن سینا بیوی کو مرد کا اقتصادی شریک اور امین قرار دیتے ہوئے گھر اور گھرانے میں ایک بہترین یاور و مددگار سمجھتے ہیں۔ وہ زوجہ کو گھر میں آرام و سکون کا باعث قرار دیتے ہوئے مردوں پر زور دیتے ہیں کہ اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف ازدواجی زندگی کا راستہ اختیار کریں۔ شادی اور ازدواجی زندگی کا آغاز اعلانیہ کیا جائے۔ شادی کی عمر کا بھی جسمانی اور عقلانی بلوغت کے دائرے میں تعین کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک کامیاب خاندانی زندگی گزار سکیں۔ ابن سینا کی نگاہ میں گھر اور گھرانے کو چلانے کے لیے تین اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مرد کا روب و دبدبا، کیونکہ خاندان کا مدیر و مدبر مرد ہوتا ہے۔ وہ خامیوں کو پورا کرتا ہے اور کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اس کے بغیر مرد اور عورت کا باہمی تعلق صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا۔ مرد کے روب و دبدبے سے مراد یہ ہے کہ مرد گھرانے میں اپنے احترام کا تحفظ کرے، مروت و شفقت سے پیش آئے اور اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرد گھرانے میں عورت کو احترام کا مقام دے، اس کو عزت دے۔ عورت جب مرد کی طرف سے عزت و وقار کو محسوس کرے گی تو وہ مرد کا پہلے سے زیادہ احترام کرے گی۔ ابن سینا کے مطابق عورت کو جبر و تشدد اور زور زبردستی سے رائے راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عورت کو مفید اور نیک امور میں مصروف کیا جائے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو گھر اور گھریلو امور سے متعلق اہم امور کی طرف متوجہ کرے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی حوصلہ افزائی بھی کرے تاکہ عورت کی فرصت کے اوقات مفید طریقے سے صرف ہوں۔ حد سے زیادہ فرصت عورت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ممکن ہے وہ اس فارغ وقت میں کسی غیر کے لیے زینت و آرائش تک شروع کر دے، جو میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات میں سرد مہری اور دوری کا باعث بن سکتا ہے۔